अब जो है, अब यहां से आयत नंबर जो 125 है और 126, यहां पर अल्लाह ताला ने जो है वो तरीका बताया है कि जो शकूक और शुभात होते हैं उनको दूर करने का तरीका मजादला नहीं होता, बहस और मुबाहसा नहीं होता, बल्कि शकूक और शुभात को दूर करने का क्या तरीका होता है कि शरह सदर हासिल की जाए, शरह सदर हासिल की जाए। क्या फरमाया? फमन युरिदिल्लाह, बस जिस किसी को अल्लाह जो है वो दे दे, यानी अल्लाह इरादा कर ले जिसके लिए, यह दिया हूं कि उसको हदायत दे, यशराह खोल देता है सदरहू उसके सीने को, लिल इस्लाम इस्लाम के लिए, वमन युरिद युदिल्लाहू, और जिसके लिए वो इरादा करता है कि उसको गुमराह कर दे, यजअल सदरहू तो बना देता है उसके सीने को दयकन तंग, हरजन बहुत घुटा हुआ। क्यों? दयकन हरजन यानी उसके दिल में घुटन पैदा कर देता है, उसके सीने को तंग कर देता है। क्यों? कअन्नमा यसअदु फिस्समा, क्यों और कैसे? गोया के उसको ऐसा महसूस होता है, कअन्नमा गोया के, इसके सिवा कुछ नहीं, क्या लगता है उसको? यसअदु फिस्समा, गोया के वो आसमान पर चढ़ रहा है, गोया के वो बुलंदी की तरफ चढ़ रहा है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा, इसी तरह अल्लाह बना देता है रिज्स को। रिज्स के तीन मानी हैं, गंदगी भी है, अजाब भी है और शैतानी वसवसे भी हैं। तो अल्लाह ताला ये जो यानी गंदगी, अजाब और शैतानी वसवसे हैं, ये किन लोगों को अल्लाह देता है, किन लोगों के दिलों में ये चीजें आती हैं? अल्लज़ीन ला युमिनून, वो लोग जो ईमान नहीं लाते। ये आयत जो है ये बहुत अहम है, और इस आयत में जो खास मजमून बयान हुआ है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ऐलान कर रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि यानी जो लोग तो ईमान चाहते हैं, पीछे आपने पढ़ा था ना आयत 122 में, बड़ी खूबसूरत बात आपने पढ़ी थी, और वो क्या थी कि काफिर और मोमिन एक जैसा नहीं हो सकता, है ना, बड़ी खूबसूरत वहां पे मिसाल दी गई थी। और नू इसी तरह इस्लाम और कुफर एक जैसा नहीं हो सकता, तो इस्लाम को चाहने वाला और न चाहने वाला वो दोनों भी एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। जैसे जो है हमें सूरत फातिर में भी इसकी बड़ी खूबसूरत जो है वो मिसाल मिलती है कि जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते वो कैसे एक जैसे जो है वो नहीं हो सकते, है ना। तो सूरत फातिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? वमा यस्तविल आमा वल बसीर, नहीं है एक जैसे अंधा और आंखों वाला, वलज जुलुमातु वलन नूर, और ना ही अंधेरे और ना ही रोशनी, वलज जिल्लु वलल हुरूर, और ना ही साए और ना ही धूप, वमा यस्तविल अहयाउ वला वलल अमवात, और ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। तो वो एक जैसे तो नहीं है ना। ये सूरत फातिर की आयत 19 से 22 तक का जो है ये आयात है, और तो इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि ये एक जैसे नहीं है। तो जब ईमान और कुफ्र एक जैसा नहीं है, साया और रोशनी एक जैसी नहीं है, तो इसी तरह यानी जब उन लोगों ने नहीं चाहा तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं भी नहीं देता। तो जो चाहता है, दीन ईमान चाहता है, उसकी रोशनी में चलता है, उसको लेके फैलाता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर अल्लाह भी उसको इस्लाम को देने का इरादा कर लेता है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहू, कि जिसके लिए अल्लाह इरादा करता है कि उसको हदायत दे दे, क्योंकि उसने चाही। आप उस आयत से मिलाकर पढ़ें, क्योंकि एक जैसा मजमून चल रहा है ना, आपस में लिंक है एक आयत का दूसरी आयत के साथ। तो अब जिसने जो है वो हदायत चाही, वो जुल्मतों से निकलना चाहा, तो अल्लाह भी उसको हदायत देने का इरादा करता है। तो अल्लाह कैसे हदायत देता है? यशरा सदरहू लिल इस्लाम, अल्लाह उसके दिल को इस्लाम के लिए जो है वो खोल देता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो इस्लाम के लिए खोलना, शरा, इसके क्या मानी है? शीन रहा, इसके मानी है खोलना, फैलाना, वसी कर देना, यानी उसको अल्लाह वुसत कल्ब दे देता है। वुसत कल्ब के क्या मानी है? کہ اسلام کے حق ہونے پر اللہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان بخش دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کسی چیز پر آدمی کا شرح صدر اس کو مل جائے، اس کا سینہ کھل جائے، دراصل یہ ہے وہ کیفیت کہ آدمی کے دل میں اس بات کے متعلق کوئی شک، کوئی تذبذب اور کوئی خلجان اس کو نہ رہے، ہے نا؟ یہاں تک کہ اللہ کے ہر حکم کو اور اس کے رسول کی ہر سنت کو وہ کراہت کے ساتھ نہیں، رضا اور رغبت قبول کر لے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر، ہے نا؟ کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں، جو افکار ہیں، انسان اس کو اس طرح قبول کرے کہ گویا یہی میرے دل کی آواز ہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. اب رسول اللہ فوت ہو گئے، صحابہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر ہی نہیں سکتے، جس نے کہا تو تلوار سے اس کی گردن الگ کر دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کو شرح صدر تھی کہ نہیں، ہر ایک کو موت آتی ہے نا. کیسے وہ کھڑے ہو گئے، کیسے حق کی تلوار بن کر کھڑے ہوئے، اور کیسے ساری امت مسلمہ کو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سنبھالا، ہے نا؟ اسی طرح زکات دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا، کیسے ان کو شرح صدر تھی کہ زکات کا انکار اسلام کا انکار ہے، خلاف ان کے خلاف تو جہاد کروں گا. سورۃ توبہ کی آیت سے دلیل دی. تو جن کو اللہ شرح صدر دے دیتا ہے نا، انہی کو دیتا ہے جو اسلام کی روشنی میں سفر طے کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام مانگتے ہیں، جو ایمان چاہتے ہیں، ان کو پھر اللہ شرح صدر دیتا ہے، یعنی ان کا سینہ کھل جاتا ہے. اور یہی تو وہ دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گی. کیا تھی؟ مل کر پڑھیں سب لوگ زور سے. تو یعنی آپ یہ دعا جو ہے آپ کو شروع سے کلاس میں سکھائی گئی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ آپ اس طرح دعا پڑھیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور تاکہ میری بات کو لوگ جو ہیں وہ سمجھیں، ہے نا؟ تو یہ شرح صدر کی دعا جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں شرح صدر کے معنی پتہ چلتے ہیں. اور کیوں پتہ چلتے ہیں شرح صدر کے معنی؟ ہمیں کیوں اس سے پتہ چلتے ہیں کہ شرح صدر کے معنی کیا ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا لوگوں، وہ بہت دین سے محبت کرنے والے تھے. تو جب یہ آیتیں جو تھیں وہ نازل ہوتی ہیں، تو صحابہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے شرح صدر کے بارے میں سوال پوچھا. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تلا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرح صدر کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور، کہ یہ تو ایک نور ہے. شرح صدر کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے. اذا دخل الصدر انفصح، جب وہ کسی سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کشادہ کر دیتا ہے. دخل الصدر انفصح. فقیل یا رسول اللہ حل تلک من علم یعرف بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس سے جو ہے وہ سینہ کھل جاتا ہے اور سینہ جو ہے وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو شرح صدر مل جاتا ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، جس کو شرح صدر ملتا ہے پھیل جاتا ہے، تو اب صحابہ جو تھے اب اور زیادہ متوجہ ہوئے، اب وہ اور پوچھ رہے ہیں. فقیل یا رسول اللہ، اللہ کے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، حل تلک من علم یعرف بہ، کوئی ہے ایسا طریقہ، کوئی علم کے جس سے اس کی پہچان ہو جائے کہ کیسے سینہ جو ہے شرح صدر اس کو مل گئی ہے کسی چیز کے لیے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، ہاں، کیا؟ التجافی عن دار الغرور. پہلی پہچان جو آپ نے بتائی وہ کیا ہے؟ کہ التجافی، کہ وہ اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا کہاں، اندار الغرور، اس غرور والے گھر میں. کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الغرور کا؟ اس دنیا کو دار الغرور کا. تو غرور جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ دھوکا ہے نا. غرور کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ یعنی دھوکا، جس چیز کو آپ جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتی. جیسے پانی کا بلبلا، آپ سمجھتے ہیں یہ بیلون ہے، یہ کوئی چیز ہے، آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے پانی کا بلبلا. آپ سفر کرتے ہیں، آپ کو دور سے چمک نظر آتی ہے سڑک پر، آپ کہتے ہیں پانی ہے. آپ قریب جاتے ہیں تو وہ تو دھوپ ہوتی ہے، ریت چمکتی بھی نظر آتی ہے سر، ہے نا. سراب دھوکا، یعنی آپ جس کو جو سمجھے تھے وہ نہیں ہے، غرور. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نشانی بتائی کیا ہے؟ کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وہ ہمیشگی کے گھر کا مشتاق ہو جاتا ہے. انابت، منیب ہونا، پلٹ پلٹ کر جانا، پلٹ پلٹ کر متوجہ ہونا کہاں کہاں؟ دار الخلود کی طرف. دار الخلود کون سا گھر ہوتا ہے؟ وہ گھر جو جہاں آپ بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کو یاد آتا رہتا ہے. آپ سوچتی ہیں کہ اچھا اب وہ گھر میں صفائی کرنی ہے اور کوکنگ نہیں ہوئی بھی اور لانڈری، اور کب گھر جاؤں گی. یعنی بیٹھی آپ مسجد میں ہوتی ہیں، قرآن کی کلاس میں ہوتی ہیں، اور دل لگا ہوتا ہے کہ گھر کب جاؤں گی، کب وہ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں آئے گا، کب وہ کافی جو ہے وہ پیوں گی، کب لیٹوں گی وہ بستر کے اوپر. تھک گئی کمر، کندھے تھک گئے، لکھتے ہوئے ہاتھ تھک گئے، بہت سن لیا. تو جس کون سا ہے دار الخلود؟ خلود وہی گھر ہوتا ہے نا، ہمیشہ والا گھر ہے نا، جس کے لیے انسان سوچتا رہتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. تو آپ بتائیں کہ کس کی آپ پلاننگ کرتے ہیں، دار الغرور کی یا دار الخلود کی؟ دار الخلود کی یا دار الغرور کی؟ زیادہ تر ہم کس کے لیے سوچتے ہیں؟ دار الغرور کے لیے سوچتے ہیں نا. کتنی آہیں بھرتے ہیں اور روتے ہیں کہ امی کے گھر تو نوکر بھی تھے اور گھر تھا، اور کتنا بڑا گھر تھا، محل جیسا، اور کتنی بڑی حویلی تھی، کہاں امی نے مجھے میری شادی کر دی، ایک کمرے کا گھر بھی نصیب نہیں ہے. کتنی دفعہ روتے ہیں، کہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ گھر ہی نہیں ہے اپنا، ہے تو اتنا چھوٹا سا، لانڈری بھی اس کے اندر نہیں ہے، نام بھی ہمارے نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہے، یہ چیز استعمال نہیں کر سکتی، وہ چیز استعمال نہیں کر سکتی. تو آپ سچ سچ بتائیں کہ زیادہ تر روتے کس کے لیے، دار الغرور کے لیے کہ دار الخلود کے لیے؟ دار الغرور کے لیے روتے ہیں نا. بتائیں پھر شرح صدر کہاں ہے ہماری؟ شرح صدر کی پہچان کیا تھی؟ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. اور تیسری پہچان کیا تھی؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو اب بتا دیں کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری، تو لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکے میں ہی رہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں نا، ابھی تو یہ کہتے ہیں نا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی جو چاہے کروں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی پڑھ لیں گے ظہر کی نماز، ابھی بڑا وقت پڑا ہے فجر پڑھ لوں گی، ابھی بڑا وقت پڑا ہے میں معافیاں مانگ لوں گی، میں روٹھوں کو منا لوں گی، میں قرضے ادا کر لوں گی، ابھی اور بینک سے قرضہ لیں، اب تو یہ میں جو ہے وہ گھر چینج کیا تو اس کی وائٹ واش جو ہے اس کا رنگ اب یہ ہو گیا، تو اب یہ صوفے بالکل اچھے نہیں لگتے، یہ صوفے نکال دیں، ابھی کرٹن تو اور برے لگ رہے ہیں. تو میری فلان دوست آئی تھی، وہ کہے گی کہ کرٹن تو اور اچھے بالکل ساتھ نہیں لگ رہے، اب کرٹن بھی اتار دیں، ہے نا. پھر صوفہ، پھر کرٹن، پھر کہتے ہیں زمین، یعنی زمین کو کپڑے اور پہنائے اس کا، اور قالین اور کارپیٹ آنے، یہ بھی میچنگ نہیں ہو رہی. ہر وقت دار الغرور کے اندر نہ کھوئے رہتے ہیں. اور مشکل ہماری یہ ہوتی ہے، کبھی وہ چمچے کا رنگ بدل جاتا ہے تو کبھی برتن کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی ٹیبل کا بدل جاتا ہے تو کبھی کارپیٹ کا تو کبھی دیوار کا، اسی رنگوں میں اتنا کھو جاتے ہیں، اسی کی میچنگ اور سیٹنگ میں، کہ وہ رنگ جو صبغت اللہ کا رنگ تھا بہت دور چلا جاتا ہے. تو موت سے پہلے موت کی تیاری پھر بھول ہی جاتی ہے. اور آپ سوچ لیں کہ شرح صدر کی یہ تین نشانیاں کتنی ضروری ہیں، اور جس کو یہ چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے تو اس کے اندر ان تین نشانیوں کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ دار الغرور جو ہے نا اس میں اس کا دل نہ لگے. اور ہمارے دل کا تو حال یہ ہے کہ پہلے اس سے نکلتے ہی نہیں, پرانی کلاسز میں آتے ہی نہیں ہے نا, کہیں عیادت کے لیے, کہیں تعزیت کے لیے, کہیں کسی کی مدد اور ہیلپ کے لیے, وہ گھر چھوڑتے ہی نہیں, کمبل چھوڑتا ہی نہیں ہمیں, ہم کمبل کو چھوڑتے ہی نہیں. اور اگر کہیں نکل بھی جائیں تو پھر وہ یاد آتا رہتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دل پلٹ پلٹ کر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اواب منیب تھے, اواب تھے, ہے نا. تو یہاں پہ انابت دار الخلود کی طرف ہے, وہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں بار بار پلٹ پلٹ کر, حتیٰ کہ نماز میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں, زہر کی نماز پڑھے تو سوچتے ہیں کہ اب گھر جا کے آج کھانا کیا کھانا ہے, رائڈ ہے کہ نہیں, پہنچیں گے کیسے. یا گھر میں بھی بھولی ہوئی چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں, پلاننگ گروسری کی لسٹ بن جاتی ہے کہ گروسری کے لیے جانا کیا ہے, کرنا کیا ہے نا. تو یہ ہے ہمارا, یعنی دنیا ہی کے اندر جو ہے ہم الجھے رہتے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو اہم چیز ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے موت سے پہلے موت کی کتنی تیاری کی, ہماری قبر میں روشنی کا کیا انتظام ہے, ہمیں کون سے فرشتے جو ہے ہماری جان نکالنے کے لیے آئیں گے, ہمیں ان سوالوں کے جواب آتے ہیں جو منکر نکیر پوچھیں گے, ہماری قبر میں کون سی چیزیں ہماری حفاظت کریں گی, حشر میں جو ہے جب بہت ہی مشکل وقت ہوگا تو کیسے جو ہے اس وقت ہمیں یکسوئی ملے گی اور سکون ہوگا, ہمیں نامہ اعمال کہاں ملے گا, ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بائیں میں یا پیٹھ کے پیچھے سے کیا ہوگا ہمارے ساتھ, پل سے راستے کیسے گزریں گے, روشنی ہے ہمارے ایمان کی. تو یہ ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام. اور اگر ہم جو ہے وہ شرح صدر چاہتے ہیں تو علم نافع حاصل کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے, کائنات پر غور کرنا چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے, مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اپنے دل کو یہ زخرف القولی غرورہ سے نکالنا چاہیے, ہے نا, صحبت صالح کی تلاش کرنی چاہیے, نیک لوگوں کا جو ہے ہمارے پاس ساتھ ہونا چاہیے, تو پھر ہی جو ہے وہ شرع صدر جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور پھر اللہ کا, اور جو لوگ ایمان کا سفر طے نہیں کرتے, شرک گمراہی اور غلط چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یرید ان یضلہ, یعنی وہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی نہیں چاہتا. اور پھر جس کے لیے اللہ ارادہ کر دیتا ہے اس کو گمراہ کر دے. یعنی اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے, اتنا حقیر نہیں ہے, اتنا معمولی نہیں ہے کہ جو نہ چاہے تو اس کو زبردستی دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں بھی نہیں دیتا, پھر کیا کرتا ہوں, یجعل صدرہ, بنا دیتا ہوں اس کے سینے کو دیکن تنگ, حرجن. حرجن یعنی جیسے ایک جھاڑی جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے, یعنی وہ گھنی جھاڑی جس میں سے کوئی گزر نہ سکے, تو اسی طرح وہ اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے اس کے اندر ایمان بھلائی کی کوئی بات جگہ ہی نہیں پاتی, اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. جیسے دل نہ ایک گلاس کی طرح ہے, ایک جگ کی طرح ہے, اگر جگ کو دنیا کی محبت سے بھر لیا ہے, شکوک شبہات سے بھر لیا ہے, اعتراضات سے بھر لیا ہے, اب جو دل چاہتا ہے فضولیات, دل کے اندر افسانے, ناول, فلمیں اور ادھر ادھر کی فضولیات دل میں بھری پڑی ہیں, اب قرآن کہیں لگا بھی دیا دل میں جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے نا, تو وہ اس میں آتا ہی نہیں ہے. محفل میں چلے بھی جاتے ہیں کسی قرآن کی محفل میں, درس کی محفل میں, کوئی کچھ اوپر سے گزر جاتا ہے, کیونکہ بھری ہوئی چیز میں جب کوئی آپ چیز ڈالیں گے نا تو باہر گرے گی, اندر نہیں آئے گی. آپ نے دل کو الٹا کر دیا ہے تب بھی اس کے اندر نہیں, دل کو بند ہی کر لیا, سننا ہی نہیں چاہتے, بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گلاس کو الٹا رکھ دیں تو پانی تو اس میں نہیں آئے گا نا. تو یہ منافق کا دل ہے, یہ کافر کا دل ہے, یہ مشرک کا دل ہے, یہ نافرمان کا دل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی بنا دیتا ہوں پھر اس کے سینے کو دیقن حرچن کا نما, پھر وہ گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے, یعنی اتنا سخت اس کا دل ہو جاتا ہے, اتنا تنگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو کہنا کہ دیقن حرچن, اور ایک اس کے معنی جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جیسے قساوت قلبی, دل کا سخت ہونا, للقاسیاتی قلوبہم, کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اسی چیز کو کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل سخت کر دیے, قسوہ, اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کو تنگ کر دیا. اور جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی مثال کیا دی، گویا کہ وہ ایسا ہے یسعد فی السما، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. آسمان کی طرف چڑھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ یعنی اس کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی دین پر اگر عمل کرے گا اس کی جان ہی نکل جائے گی. یعنی بلندی چڑھنا بڑا مشکل ہے یہ، جیسے آپ دیکھیں کہ بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، جیسے آپ سیڑھی چڑھے، جب سیڑھی پہ چڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے نا، ہے نا، مشکل ہوتی ہے نا. تو جس طرح سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے، چڑھائی چڑھنی مشکل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جن کے دلوں میں کفر اور شرک جو ہے وہ رجس بن کے جم گیا ہے، نجاست بن کے جم گیا ہے، ان کا سینہ اسلام کی باتیں سن کر بھیجنے لگتا ہے، ان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک بلندی پر وہ چڑھ رہے ہیں. اور یہ بات جو اتنے سال پہلے قرآن نے کہی، سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ بلندی پر سانس کی تنگی ہوتی ہے. جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ جو بلندی کی طرف جائے گا اس کو زیادہ تازہ ہوا ملے گی، لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا اور وہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر جب چڑھنے لگا، تو جب وہ اوپر گیا تو اس کو پتا چلا کہ جوں جوں وہ بلندی پر جاتا ہے تو نسبتاً آکسیجن کم ملتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور شدید گھٹن کی سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں بھی کیا ہے کہ آکسیجن سے بچنے کے جو ہیں وہ آلات لگائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور اس کا تو جو ہی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا، نہ آکسیجن کا تھا نہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور آج سائنس نے جب یہ ریسرچ کی تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے اتنے سال پہلے یہ بات کہہ دی. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے فرار کرنا، نفرت کرنا، دین سے دوری کرنا، منافقت کرنا، یہ ناپاکی کی چیز جو ہے ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، ان پر مسلط کر دیتا ہے. کن پر؟ اللذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. یعنی ایمان نہ لانے والے، ہدایت کا سفر نہ طے کرنے والے، نور کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے اپنے سینہ، اپنا دل، اپنا جسم، اپنے گھر اور اپنے سوسائٹی کو منور نہ کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو پھر رج سے دے دیتا ہے. رج سے مراد کیا ہے؟ گندگی، عذاب، شیطانی وسوسے. یعنی قرآن ہوتے رہے لوگ جہالت میں بھٹکتے رہتے ہیں، ضلالتوں میں گمراہ ہوتے رہتے ہیں، اور اصل وجہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے. یہ جو اوپر ہے نا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور پھر کہا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ اللَّهُ، کہا تو اللہ نے کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل وجہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان ہی نہیں لاتے، یہ چاہتے ہی نہیں، تو پھر میں بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو یہ دوں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ ہے راستہ تیرے رب کا. کون سا؟ قرآن کا راستہ. اسلام کا راستہ کیا ہے؟ صراط ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک تلوار ہو جو بڑی باریک ہو، جو بڑی ہی تیز ہو. تو اسلام کا راستہ ہے تو صراط مستقیم، سیدھا ہے، کھلا ہے، لیکن مشکلات میں ہے، اور ہے کیا؟ مستقیمہ، مستقیم ہے، سیدھا ہے، تیرے رب کا بتایا ہوا ہے، کسی شیطان کا نہیں ہے، شیطان اور انسان کا نہیں ہے جو لا یوہونا کہ جو وحی کرتے ہیں یا یہ کہ وہ دلوں میں ڈالتے ہیں. پھر فرمایا قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی یہ نشانیاں کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ نصیحت قبول کرنے والی ہے. تو یہ آیتیں، یہ نشانیاں، یہ ساری باتیں انہی کو سمجھ میں آتی ہیں جو کہ ذکر کو، ہدایت کو قبول کرنے والی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین فطرت ہے، اور جن کے پاس قلب سلیم ہوگا انہی کو جو ہے وہ یہ دین فائدہ دے گا، اور جن جو ہے ہی دیقن حرجن والے، جو ہے ہی قسوہ والے، جن کے دل سخت ہیں، جو سمن بکمن امیون ہیں، تو وہ ان سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو دین اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کیا کرنا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تاکہ دین اسلام جو ہے وہ اسے ہم سب جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور دین اسلام پر اس طرح سے چلنا ہے کہ پوری دنیا بھی مخالف ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہمیں ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت ہیں یہ ساری آیتیں، یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اور اگر پوری بات کو آپ جو ہیں وہ سمیٹنا چاہیں تو کیسے سمیٹیں گی؟ کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لوگوں کی نہیں کرنی۔ یعنی دنیا بھی مخالف ہو جائے تو ان کا کہنا نہیں ماننا، اللہ کا کہنا جو ہے وہ ماننا ہے۔ ایک بہترین مسلمان بننا ہے تو جب آپ بہترین مسلمان بنیں گے تو اللہ بھی جو ہے نا آپ کے لیے راہیں کھول دے گا، اللہ بھی صراط مستقیم پر تمہیں شرح صدر دے دے گا۔ لہم دار السلامی عند ربہم، ان کے پاس جو ہیں یعنی لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، جن کو شرح صدر ملتی ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کے گھر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنت، جہاں انسان ہر طرح کی مصیبت، خرابی اور پریشانی سے جو ہے وہ بچا ہوا ہوگا، اس سے جو ہے وہ دور ہوگا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ ایسا گھر دے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تو اصل میں دار جو ہے گھر کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سلامتی کی صفت آ گئی تو مطلب کیا ہے کہ ایسا گھر جس میں کوئی آفت، مصیبت، محنت، پریشانی جو ہے وہ نہ ہو، ہے نا، دار السلام، یعنی وہ گھر جو رنج، غم، مصیبتیں، پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، اور وہ وہی گھر ہے جو کہ جنت کا گھر ہے۔ اور دنیا میں بھی دار السلام کس کا گھر بنتا ہے؟ دار الرحمت کس کا گھر بنتا ہے؟ جو دین پر چلتے ہیں۔ غریب ہو کر بھی گھر میں غربت ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ وہ بہت امیر نہیں ہوتے، بہن بھائیوں میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے سات سات، آٹھ آٹھ، نو نو، چھ چھ بہن بھائی تھے، ایک دو کمرے، تین کمرے کے گھروں میں لوگ رہتے تھے۔ بہن بھائی آپس میں شیئر کرتے تھے، بہن بھائیوں میں آپس میں محبت تھی، پیار تھا، بڑے کا احترام تھا، چھوٹے سے پیار تھا۔ لیکن اب جو ہے جتنے بچے اتنے کمرے، جتنے بچے اتنی چیزیں، اتنا ہی رونا، اتنا ہی جھگڑا، اتنی ہی لڑائی۔ اس لیے کہ دین سے دوری، نہ چھوٹے سے پیار ہے، نہ بڑے کا احترام ہے۔ بیڈ روم الگ ہے اور پلے روم الگ ہے، چیزیں الگ ہیں، سائیکلیں الگ ہیں، پھر بھی رونا دھونا چلا رہتا ہے۔ اور باقی اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ بہت سارے لوگ اکٹھے بھی مل کر اگر رہتے ہوں، اسلام پر جب عمل کرتے ہیں، اپنے فرائض، اپنے حقوق پہچانتے ہیں، تو بھی گھر دار السلام بن جاتا ہے۔ تو بات دنیا کے گھر کی ہو، بات آخرت کے گھر کی ہو، تو دار السلام اسی کو ملے گا جو اسلام پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، تو نہ صرف یہ کہ اللہ ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں دار السلام دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا دوست ہے، اللہ ہے ان کا ولی۔ تو جب اللہ ان کا ولی ہے تو اللہ نے ان کے جو اعمال تھے، اعمال صالح، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں جو تھی، ان کو قبول کر لیا۔ جب اللہ ان کا وکیل تھا، جب اللہ ان کا ناصر اور مددگار تھا، تو اللہ نے ان کی ساری مشکلات جو ہیں ان کو آسان کر دیا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، تو آئیے اللہ کو ولی بنا لیں، آئیے اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اور کیوں اللہ ولی ہے، اور کیوں اللہ ان کو دار السلام دے گا؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، یعنی ان کے صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دار السلام جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو دار السلام اگر ہمیں جو ہے وہ چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اس کے لیے ایک جنت نہیں، ایک دار السلام نہیں، دو دو دار السلام ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ صلہ ہے۔ تو آپ نے اوپر پڑھا تھا نا کہ جو کافر ہیں ان کو کیا صلہ ملے گا، یہ آیت 124 میں، سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، تو وہ کیا تھے؟ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، تو نیک لوگ کیا ہیں؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہے نا، ان کا وہ رزلٹ ہے، مسلمانوں کا یہ رزلٹ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.